इतवार 15 फरवरी के सरवीन के साथ अंबर खैरी का सलाम। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को भारत से शिकस्त, मगर साबिक कप्तान आसिफ इकबाल कहते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है।
एक मैच हारने से आपका वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। आई स्टिल थिंक कि हमारी टीम इज गुड इनफ टू बीट वेस्ट इंडीज इन द नेक्स्ट मैच एंड टू क्वालिफाई आल्सो फॉर द क्वार्टर फाइनल।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں بھارت سے 76 رن سے شکست کھا گیا ہے۔ شائقین سے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں ہوا کیا، سنیے ایڈیلیڈ سے ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور کی زبانی۔
جی، بہت ہی بڑی جیت ہے بھارت کے نقطۂ نظر سے، اور اس بھارت نے پہلے بیٹنگ کی 300 رنز بنائے 7 وکٹوں کے نقصان پر۔ بہت ہی زبردست بیٹنگ کی وراٹ کوہلی نے، 107 رنز اسکور کیے، سریش رائنا نے 74 رنز بنائے، شیکھر دھون نے 73 رنز اسکور کیے۔ پاکستان کی طرف سے اپنا پہلا میچ ورلڈ کپ میں کھیلنے والے سہیل خان نے 5 وکٹیں حاصل کی 55 رنز دے کر، لیکن پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ ایک مرتبہ پھر دھوکہ دے گئی۔ 224 رنز پر پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہوئی، اور ایک مرتبہ پھر صرف مصباح الحق کی مزاحمت کرتے ہوئے نظر آئے، 76 رنز اسکور کیے، لیکن ان کی اننگز ناکافی تھی پاکستان کو میچ میں واپس لانے کے لیے۔
پاکستان میں کالعدم تنظیم السنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی اس وقت دارالحکومت اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے باہر شاہراہ دستور پر اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تنظیم کے کارکنان آج صبح اپنے رہنما کی ہلاکت کے بعد اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ آج صبح راولپنڈی میں فائرنگ کے واقعے میں کالعدم تنظیم کے مقامی ترجمان مولانا مظہر صدیقی ہلاک ہو گئے تھے۔ تفصیل سنیے شمائلہ خان سے۔
راولپنڈی کی پولیس نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ مظہر صدیقی کو نامعلوم مسلح افراد نے اپنے ساتھی کے ہمراہ چلتی موٹر سائیکل پر سوار تھے تب نشانہ بنایا، جس کے بعد مظہر صدیقی موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی زخمی ہوئے جنہیں پمس اسپتال اسلام آباد منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا مظہر صدیقی پر حملے کا خطرہ تھا۔ دوسری طرف تنظیم کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی پر بھی کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تاہم وہ محفوظ رہے ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ معصومہ ملک۔
مقامی افراد کے مطابق دھماکے میں گل خان نامی شخص کے گھر میں موجود ایک خاتون کی ہلاکت ہوئی۔ اس واقعے میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ مقامی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ دھماکے کی نوعیت اور واقعے کی تحقیقات کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر عملہ جائے وقوع پر پہنچا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک، جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
فرنٹیئر کور کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں ایف سی اہلکار نامعلوم افراد کی جانب سے بچھائی جانے والی بارودی سرنگوں کو صاف کرنے میں مصروف تھے کہ ایک بارودی سرنگ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ ادھر کوئٹہ کے علاقے سریاب میں ایف سی کے ایک سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے۔
مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد ہی حکومتی فوج اور روس نواز باغیوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے الزام عائد کیے ہیں۔ جمعرات کو فرانس اور جرمنی کے تعاون سے قیام امن کے لیے طے پانے والے اس معاہدے پر سنیچر کی نصف شب سے عمل درآمد شروع ہوا ہے، تاہم سیز فائر کے چند ہی گھنٹوں بعد فریقین نے بتایا ہے کہ دیبالستیف کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونے سے کچھ دیر قبل ہی اپنے ملک کی افواج کو حکم دیا تھا کہ وہ لڑائی بند کر دیں۔ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس آدمی کو انہوں نے مارا ہے وہ ان دونوں حملوں کے پیچھے تھا جو کوپن ہیگن میں ایک ہی دن میں پیش آئے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم ہیلے تھورننگ شمٹ نے کہا ہے کہ جو کچھ کوپن ہیگن میں ہوا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا، ڈنمارک خوف میں مبتلا ہے۔ گزشتہ روز ایک پرامن اور جمہوری اجلاس پر حملہ ہوا اور ایک شخص کو گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا، اور کل رات ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب یہاں کوپن ہیگن میں ایک شخص مارا گیا، لیکن ان تمام واقعات کا یہی جواب ہے کہ ہم ڈنمارک اور جمہوریت دونوں کا دفاع کریں گے۔ شمالی جرمنی میں حکام نے ایک سالانہ پریڈ کو یہ کہہ کر منسوخ کر دیا ہے کہ انہیں مستند معلومات ملی ہیں کہ اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے اس پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ پریڈ کی یہ منسوخی اس کے شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ہوئی۔ لندن میں ڈاکٹرز نے 1600 انسانی دلوں کو ڈیجیٹل شکل میں ایک کمپیوٹر پر ذخیرہ کیا ہے۔ عبداللہ فاروقی۔
ہیمرسمتھ اسپتال میں میڈیکل کاؤنسل کے کلینیکل سائنسز سینٹر کے سائنسدانوں نے 1600 مریضوں کے دل کی 3D تفصیلات اکٹھا کی ہیں اور ہر ایک رضاکار سے اس کی جینیاتی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس مطالعے میں شریک ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقے میں معمول کی طبی جانچ کے مقابلے میں بہتر امکانات موجود ہیں۔ یہ وسیع معلومات کے ذخیرے کے استعمال کا تازہ ترین پروجیکٹ ہے۔ اس ذخیرے کا مقصد ہے کہ مریضوں کی جین کے ساتھ دل کی تفصیلی معلومات کا موازنہ کر کے نئے علاج ایجاد کیے جائیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے یہ اطلاعات ہیں کہ ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک مذہبی شدت پسند تنظیم کے دو اہم کمانڈرز ہلاک ہوئے ہیں، ان میں عثمان سیف اللہ کرد بھی شامل ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن آئیے سیربین کا اب آغاز کرتے ہیں کرکٹ کی خبر سے۔ آج عالمی کرکٹ کپ 2015 کے ایک میچ میں بھارت نے پاکستان کو 76 رن سے شکست دے دی۔ اس ایک میچ سے کئی روز پہلے سے دونوں ممالک کی میڈیا نے اس پر پرجوش تبصرے اور بحث کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ آج کے میچ میں کیسی کرکٹ کھیلی گئی اور میڈیا پر کیا کھیل کھیلا گیا اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کرکٹ کا کردار ہے کیا، اس سب پر نظر ڈالیں گے۔ لیکن پہلے سنیے کہ دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے کیا کہا ہے۔ میچ کے بعد بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی نے پوچھا گیا کہ اس میچ سے پہلے کیا ان کی سوچ تھی اور اس جیت سے وہ کتنے مطمئن ہیں۔
کتنا بھی ہم بول لیں کہ نارمل گیم ہے، بٹ وہ اتنا نارمل نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اسپائس اوپر سے لگی جاتا ہے۔ فائیو اسٹار میں جائے تو تھوڑا اوپر سے کھانا سجا کے ہی دیا جاتا ہے، تو اس ٹائپ سے تھوڑا ہوتا ہے، تو تھوڑا ایموشنلی ڈریننگ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو لڑکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ چارجڈ اپ رہتے ہیں، اس کو چینلائز کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس گیم میں ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کی، بٹ جیسا کہ میں نے بولا کہ کافی ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں ہمیں امپروو کرنا پڑے گا۔ اسپیشلی بولرس کو اور زیادہ بھار لینا پڑے گا، کیونکہ ہر بار ہم ان کو 300 رن لے کے نہیں دے سکتے۔
یہ تھے بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی، اور میچ کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ نوجوان کرکٹرز کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر جیت ممکن نہیں۔
جو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کوئی بھی ہمارے بیٹسمین اس کو کنورٹ نہیں کر پا رہے، یہ واقعی ہماری کمزوری، اور اس چیز کو جب تک نہیں ہم سمجھیں گے میرے خیال میں جیتنا بڑا مشکل ہوگا۔ عمر اکبل، چاہے وہ پریکٹس میچز تھے، دونوں میچز میں بڑا زبردست کھیلا، اور شعیب مقصود بھی بہت اچھی فارم میں ہے، بہت اچھا کھیلا۔ حارث کنورٹ نہیں کر پا رہا، لیکن آئی تھنک کہ جتنے بھی میچز وہ پیچھے کھیلا اس میں اچھی فارم ہے، اس کی اچھا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آبویسلی آئی تھنک کہ ان اسٹارٹس کو یا ان رنس کو ان کنسسٹنٹلی ان کو کنورٹ کرنا پڑے گا بڑے اسکورز میں، جو آئی تھنک ان کو ایکسپیرینس ہوگا تو یہ چیز بہتر ہوگی۔
یہ تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کے الفاظ۔ اور آئیے اب چلتے ہیں دلی، جہاں سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر اس وقت پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل، بتائیے، انڈیا نے اس ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ جیت لیا اور وہ بھی پاکستان کے خلاف، تو اب وہاں کیا موڈ ہے، کس طرح سے خوشی منائی جا رہی ہے؟
دیکھیے امبر، آج میچ شروع ہونے سے پہلے ہی سڑکیں بالکل ویران تھیں، یہاں کے مالز، پکچر ہال سب خالی تھے، پورا بھارت اس میچ کو سانس روکے دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے جیسے میچ جب دوسرے اننگز جب شروع ہوئی ہے، جب پاکستان نے کھیلنا شروع کیا اور لگا کہ ایک مرحلے پر تو ایسا لگ رہا تھا جب تک کہ میچ برابر ہے، اور جب ہندوستان کے جیتنے کے حالات بننے لگے تو وکٹ گرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایسا لگتا تھا جیسے پورا ہندوستان ایک ساتھ خوشی کے نعرے لگا رہا ہو، تو کافی جوش و خروش کا ماحول تھا۔ اور جیتنے کے بعد یہاں بھارت کے کئی شہروں میں لوگ باہر نکل کر جشن منا رہے ہیں، پنجاب سے اس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں، جموں سے آ رہی ہیں، بارڈر سے ایون فوجیوں کو بھی ناچتے کودتے دکھایا گیا، تو یہ بڑا جشن کا ماحول ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ حالانکہ وہ پہلے جیسا جنون اور جو اس طرح کی سچویشن تھی وہ شدت تو نہیں رہی، لیکن یقیناً یہاں پر یہ محسوس کیا گیا ہے
कि ये मैच जो था ये आधा वर्ल्ड कप आज के साथ ही हो गया इनका, कि ये इतनी इत्मीनान लोगों को हो गया कि भारत ने जीत लिया, बहुत खुश हैं लोग,
बहुत खुश हैं लोग। शकील आपसे तो हम थोड़ी देर में फिर बात करेंगे, ये तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। और हमारे नामनिगार अब्दुल रशीद शकूर आज एडलेड ओवल में मौजूद थे, मैंने उनसे इंडिया और पाकिस्तान के इस मुकाबले के बारे में बात की।
भारतीय टीम ने 300 रन बनाए और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो मुश्किलात का शिकार रही और 76 रन से वो मैच हार गई, सिवाय कप्तान मिसबाहुल हक के जिन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, दीगर तमाम जो बैट्समैन थे वो उस जिम्मेदारी को महसूस ना कर सके और भारत ने एक अच्छी इब्तदा की है वर्ल्ड कप की ये मैच जीत कर।
अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त इसका बिल्डअप था, सबके तवक्कोआत थे और ये के शायकीन का एक जज्बा था और बड़ा जबरदस्त बिल्डअप था, तो बताएं ये माहौल जो था ये स्टेडियम में किस तरह का था और कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, किस तरह था?
एडिलेड के मैच के जो टिकट थे वो बहुत पहले ऑनलाइन पे जब आए कि ये वर्ल्ड कप के जो टिकट जो है फरोख के लिए रखे गए हैं तो वो आनंद फानन जो है वो बिक गए थे। शायकीन का जोश व खरोश का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि भारत से हजारों की तादाद में क्रिकेट लवर्स जो हैं वो अपनी टीम को देखने के लिए और ये मैच जो है इस मैच की कशिश उन्हें एडिलेड ले आई थी। पाकिस्तान से भी आए थे, अमरीका, कैनेडा और कई दूसरे ममालिक से भी शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी और मैच से चार घंटे पहले ही उन्होंने ग्राउंड में जो है डेरे डाल दिए थे, झंडे और प्ले कार्ड्स और ये म्यूजिक और एक एक मेले का सा समा था, एक जबरदस्त माहौल मैच से पहले था। यकीनन अब जो इस मैच का जब नतीजा आया है तो उसके बाद भी हमने देखा कि मैच के बाद जो भारतीय शायकीन थे जब वो वापस जा रहे थे टोलियों की शक्ल में, फैमिलीज थी, बच्चे बड़े सब, वो बहुत खुश थे, नारे लगा रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे, तो उनको एक जीत का जो है एक भारतीय टीम ने एक खुशी का एक मौका फराहम किया है। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो टीम हारी है तो पाकिस्तान के शायकीन को भी जो है वो बहुत ही मायूसी हुई इस नतीजे से।
वैसे आप सालों से ये देखते आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो मैचेस हैं क्रिकेट के, तो क्या आपको लगता है माहौल में कोई तब्दीली आई है, एक तरह से ज्यादा जारहाना या अग्रेसिव हो गए हैं ये मैचेस?
नहीं, मेरे ख्याल से अब कुछ कमी हुई है। पहले मैं जो 80 की दिहाई में या उसके बाद भी जब हम मैच देखते थे तो बहुत ज्यादा जो है खिलाड़ी जो है उनमें गर्मा गर्मी और ये चीजें देखने को मिलती थी। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैचेस होते थे वो बड़े वक्फे के बाद होते थे, उसमें बहुत यानी तातुल आ जाता था, सियासी उसकी वजह भी थी और ये जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की जो कशीदगी है वो आड़े जाती थी। लेकिन फिर जब यानी अभी टीमें हालिया बरसों में वक्तन खेलती रही हैं तवातुर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि जब भी आई हैं तो मैदान में जो है वो गर्मी तो होती है, खिलाड़ियों के दरमियान जो है वो इस तरह की चीजें तो होती हैं, स्लैजिन होती है एक दूसरे पर जो है फिक्रे कसने का, लेकिन अब ये खिलाड़ी जो है उनको पता है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये अब उनमें इस तरह का मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सोच या इस तरह की होती है। हाँ, जीतने का जो जज्बा होता है वो यकीनन इनके जहन में होता है कि हारना नहीं है।
ये थे ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड से हमारे नामनिगार अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और आगे इस टूर्नामेंट में तवक्कोआत पर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक साबिक कप्तान आसिफ इकबाल से बात की और पूछा कि वो क्या समझते हैं कि आज के मैच में पाकिस्तानी टीम को हुआ क्या।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि एक क्रिकेट ही मैच था, इससे ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट मैच था, दो टीमें खेली और दोनों टीमों में वंस अगेन ये कहना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी तक आज से पहले इंडिया पाकिस्तान के 5 मरतबा एक दूसरे के खिलाफ मैचेस हुए थे और वो 5 मैचेस इंडिया जीता था, तो वो एक हाइप बना दिया गया था मीडिया में कि जी आज तक पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया। जब 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ऑस्ट्रेलिया ही में वो इंडिया के खिलाफ हारा था, तो एज ए क्रिकेटर मैं कहूंगा कि आई डोंट माइंड लूजिंग टू इंडिया टुडे और अगर हम इफ वी गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप वो ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बनिस्बत जस्ट इंडिया को हराना। और ये मैच हारने से आपका वर्ल्ड कप का ड्रीम खत्म नहीं होता है, आया वो इंडिया जीती है या पाकिस्तान जीतती है, इसलिए कि 92 में हम हारे थे अगेंस्ट इंडिया इन सिडनी बट वी वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो अभी भी जो आज मैच हार गए मतलब इतने शर्म की बात है। चैनल्स पर मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में टेलीविजन توڑے جا رہے ہیں اور اس پہ پتھراؤ ہو رہا ہے, مطلب اتنے ناراض ہیں پاکستانی سپورٹرز.
اچھا آصف اقبال صاحب, آپ اس ٹیم میں بھی تھے جب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بحال ہوئے ہیں 1978 میں, اور انڈیا کی ٹیم آئی تھی پاکستان 77-78 میں. تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک ماحول تھا ان میچز میں اور اب جو ایک بن گیا ہے, اس میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے بڑا فرق تو اگین گوئنگ آن ٹو الیکٹرانک میڈیا, ٹیلی ویژن اتنا جب نہیں تھا, ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا, آئی تھنک پاکستان میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور انڈیا میں شاید دوردرشن, تو صرف انہیں پر میچز ہوتے تھے اور اس میں زیادہ پروگرامز نہیں ہوتے تھے میچز سے پہلے یا میچز کے بعد کہ اس طرح کی ہائپ ہو,
اور جو کمنٹیٹرز اور جو
سپورٹرز ہوا کرتے تھے وہ دیور بیلنسڈ باتیں کرتے تھے اور وہ اس کو ایز اے کرکٹ میچ ٹریٹ کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے دونوں سال 78 میں بھی اور 79 میں, جب پاکستان انڈیا جب پاکستان پہلے مرتبہ آئی تھی آفٹر کوئی 19 سال کے بعد, اور پھر پاکستان وین ٹو انڈیا, کوئی ایک میچ ایسا نہیں تھا جس میں اسٹیڈیم میں آپ کو ایک سیٹ خالی ملتی تھی. سڑکوں پر آپ جاتے تھے, ہم لوگ گراؤنڈ اگر جا رہے ہیں تو لوگ مطلب ہاتھ ہلاتے تھے جسٹ ٹو وش یو ویل, ویلکم کرتے تھے آپ کو. اب دیکھیں ہر چیز بدل گئی ہے, اب وہ سیکیورٹی کے ایشوز آ گئے کہ اب آپ ٹیمیں جب جاتی ہیں ایک دوسرے کے ملک, تو وہ ایک تو آپس میں خیر کھیل بھی نہیں رہے اپنے اپنے ملکوں میں, لیکن جب جاتی ہیں تو آپ صرف یو آر کنفائنڈ ٹو دا ہوٹل اونلی, آپ باہر نہیں جا سکتے, آپ منگل نہیں کر سکتے لوگوں سے, تو تھنگز ہیو چینجڈ بٹ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وِد کرکٹ.
اچھا اب آ جاتے ہیں جو کرکٹ کھیلی گئی ہے اور جو آگے کھیلنی چاہیے. پاکستان کا آگے ویسٹ انڈیز سے میچ ہے پھر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کو ہرانا کتنا مشکل ہے پاکستان کے لیے؟
دیکھیں ون ڈے کرکٹ بے شک آج پاکستان ہار گئی ہے, ایک میچ ہارنے سے آپ کا ورلڈ کپ ختم نہیں ہوا. آئی اسٹل تھنک کہ ہماری ٹیم از گڈ انف ٹو بیٹ ویسٹ انڈیز ان دی نیکسٹ میچ اینڈ ٹو کوالیفائی آلسو فار دی کوارٹر فائنلز. جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے پاکستان کا ایٹ دی مومنٹ, پہلا ٹارگیٹ وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں پہلے کوالیفائی کرنا ہے کوارٹر فائنل کے لیے, اینڈ فار دیٹ یو ہیو ٹو کانسنٹریٹ میچ بائی میچ دیکھنا چاہیے.
تو میچ بائی میچ اگر دیکھیں تو ویسٹ انڈیز کے میچ میں وہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ویسٹ انڈیز کو پاکستان کس طرح شکست دے سکتا ہے؟
اگین ون ڈے کرکٹ میں انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑا رول پلے کرتے ہیں, ایک آدھ کھلاڑی جو ہے اس کی بیٹنگ یا ایک آدھ کھلاڑی کی جو بولنگ ہوتی ہے دیٹ کین ٹرن دا انٹائر آؤٹ کم آف دا میچ. تو ویسٹ انڈیز ٹیم میں ایسے کھلاڑی ہیں جو کر سکتے ہیں, لائک کرس گیل, سیمیولز ایک اور کھلاڑی ہیں, وہ بھی ہی کین آلسو میک دا ڈفرنس. اسی طرح پاکستان میں بھی کھلاڑی ہیں مصباح الحق, لیکن پاکستان کو آئی تھنک جو سب سے پہلے زیادہ اٹینشن پے کرنی پڑے گی وہ فیلڈنگ پر ہے, اور اس کے بعد پھر آبویسلی بولنگ از اندر ڈپارٹمنٹ, جو آج اتنی اچھی بولنگ نہیں کیے ہمارے بولرس. تو آل راؤنڈ جس طرح مصباح نے کہا تھا, آئی تھنک ہر ڈپارٹمنٹ میں, جب نیوزی لینڈ سے ہارے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ٹیم ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت ہی کمزور تھی, تو اس میں ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. تو آج کی پرفارمنس دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کا کپتان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا ہر ڈپارٹمنٹ میں کمزور تھی, وہ اس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں امپروو کرنا پڑے گا.
یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک سابق کپتان آصف اقبال. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس میچ کے بعد اب میں نے صحافی قمر احمد سے بھی بات کی, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پوچھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنے میچ کھیلے گئے ہیں اور ان کی تاریخ میں اہم واقعات کیا ہیں.
دیکھیے انڈیا پاکستان کے درمیان تقریباً 70 سے زیادہ ون ڈے میچز کھیلے جا چکے ہیں, اور پلہ موسٹلی ہمیشہ پاکستان کا ہی بھاری رہا ہے. لیکن اگر آپ ورلڈ کپ کرکٹ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کبھی بھارت کے خلاف ورلڈ کپ پچھلے 5 میچوں میں کبھی جیت نہیں سکی ہے, ہمیشہ بھارت ہی نے جیتا ہے, اور یہ آج 6th بار ہے کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو بھارت کے سامنے شکست ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو آسٹریلیا کی سرزمین پر پاکستان کبھی بھارت کے خلاف نہیں جیتی ہے. یعنی 1985 میں جب میں گیا تھا اور میں اس وقت بی بی سی کی رپورٹنگ کر رہا تھا آسٹریلیا سے, تو ورلڈ چیمپئن شپ آف کرکٹ 150 سالہ جشن منانے کے لیے وکٹوریا اسٹیٹ کا جب کھیلا گیا تو اس میں پاکستان پہلے تو شروع میں میچ میں ہار گئی بھارت سے, اور اس کے بعد جب فائنل میں پاکستان اور بھارت پہنچ گئے تو اسی گراؤنڈ پر جہاں آج پاکستان کو شکست ہوئی ہے ایم سی جی پر, وہاں پھر ایک بار پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی, تو آسٹریلیا کی سرزمین پہ پاکستان کبھی ون ڈے کرکٹ میں بھارت کے خلاف نہیں جیتا.
جی جی, یہ تھے کراچی سے کرکٹ کے صحافی قمر احمد. ورلڈ کپ میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس میچ کے حوالے سے دونوں ممالک کی میڈیا خاصی جذباتی نظر آئی ہے. میں نے ڈیلی ٹائمز کے ایڈیٹر راشد رحمان سے اس پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ کرکٹ کی ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا کوریج ہے اس سے کیا ماحول سازگار بنا ہے یا بگڑا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر ہائپ رہی ہے پاکستان میں کیا انڈیا میں کیا, یعنی لوگ اس کو کہتے ہیں, سمجھتا ہوں نیند پاگل ہو گئے. اتنی باتیں سننے میں آئیں کہ جی فائنل کپ ہے, تو دوسرا یہ کہ تقریباً پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے. اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی. اگر انڈیا پاکستان کی رائیولری ہے, دشمنی ہے, معاملات گڑبڑ ہیں, جو بھی ہے, ارے بھائی یہی سنا تھا پہلے تو کہ کرکٹ ایک ایسی اسپورٹ ہے جو دونوں ممالک میں بہت لوگ شکین ہے اور یہ ایک برج کا کام, پل کام کرتی ہے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور اچھے تعلقات کا بڑھاوا اس کے لیے. تو کرکٹ تو لیکن یہاں تو الٹ ہو گیا.
ہاں, تو کرکٹ ڈپلومیسی کہا جاتا تھا کہ کرکٹ ایک ذریعہ ہے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کچھ کامیابی اس سے ہوتی ہے اور اب وہ کدھر کھڑی ہے؟
اصطلاح جو ہے شروع ہوئی جب جنرل ضیاء الحق ایک کرکٹ میچ دیکھنے گئے اور راجیو گاندھی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے میچ دیکھا اور کہا جاتا تھا کہ کرکٹ ڈپلومسی ہو رہی ہے. لیکن وہ وقت تو بہت ہی پرانا ہو گیا ہے. ایک تو میں نے کہا کہ جو دونوں ممالک میں ایک انتہا کا ہو گیا ہے, پرائیویٹ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کا بھرمار کی ریٹنگز کی جو لڑائی ہے یا ریس ہے, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کوریج میں جو ذمہ داری اور ایک سوبر طریقہ ہوا کرتا تھا وہ ختم. جتنا زیادہ شور مچائیں اور جتنا زیادہ ہنگامہ کریں معلوم ہوتا ہے چینلز یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا فائدہ ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ اتنا ہنگامہ اور ہائپ کرنے سے جو تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور بالخصوص انڈیا اور پاکستان کے عوام کے درمیان, ان پر کیا
ہوگا. تو کوئی خاص باتیں یا کوئی خاص بیانات جو اس ساری کوریج کے دوران آپ نے دیکھی یا سنی ہوں آپ کو یاد ہیں؟
جی, کوئی ایک خاص تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک جنرل میرا جو امپریشن ہے, ایک تو میں نے عرض کیا کہ میچ سے پہلے جس قدر اس کو یعنی اچھالا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ پتہ نہیں اگر ہار گئے تو قیامت آ جائے گی اور جیتیں گے ہی. جی ہے, جیت بھی ہوتی ہے ہار بھی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے انڈیا میں بھی تقریباً میڈیا نے یہی اختیار کیا ہوا تھا. اور جب آج ہم ہار گئے تو اس کے بعد ہمارے میڈیا پر جو تبصرے چل رہے ہیں وہ تو ایسے کہ واقعی قیامت آ گئی ہے. عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گیم میں ہار جیت ہوتی ہے, اور اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اس کو صحیح اسپرٹ میں لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدے مند ہو سکتی ہے. یہاں جس طریقے سے میڈیا ڈیل کر رہا ہے یہ تو اور نفرت اور ایک طرح کا یعنی چپکلش کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہے جو کہ مناسب نہیں.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں غلطی یہ تھی کہ یہ اسپورٹس کوریج نہیں تھی بلکہ سیاسی کوریج تھی؟
اسپورٹس بھی تھی, سیاسی بھی تھی, میں سمجھتا ہوں عجیب ایک کھچڑی تھی. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ میڈیا کو ذرا ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. اگر سپورٹس کو سیاست میں لانا ہے اور سیاست کو سپورٹس میں لانا ہے تو پھر تو سپورٹس کی افادیت جو ہے یا جو اس کے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں ان کو خیر بات کہنا پڑے گا.
یہ تھے پاکستان کے شہر لاہور سے راشد رحمان جو کرکٹ ڈپلومیسی پر بات کرتے ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں بھارت کے شہر دلی میں شکیل اختر کے پاس. شکیل, یہ بتائیے کہ بھارت میں کرکٹ ڈپلومیسی کو اب کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
عمر, پہلے تو میں یہ راشد کی باتوں میں اتنا جوڑ دوں کہ واقعی انہوں نے جو باتیں کہیں میڈیا کے حوالے سے وہی صورتحال یہاں ہندوستان میں بھی بھارت میں بھی یہی رہتی ہے. اور جس طرح کا ہائپ بنا دیا جاتا ہے وہ پورا ماحول ایک انتہائی تلخ بن جاتا ہے پہلے ہی میچ سے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دونوں ملکوں میں کھیل نہیں جنگ کا ماحول ہو. تو اس میں کوئی دورائے نہیں کہ میڈیا بڑا اس کا جو رول ہے اس پر اکثر تنقید ہوتی رہی ہے. رہی بات ڈپلومیسی کی تو اسی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر یہ تلخی کہیں پر پیدا کرتا ہے تو خود یہ سفارتکاری کا بھی ایک ذریعہ بن جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میچ سے دو دن پہلے نواز شریف وزیر اعظم مودی کو یہ موقع لگا کہ اس سے پہلے انہوں نے بات چیت توڑی تھی پاکستان سے, اور اسی کو انہوں نے حوالہ بنا کر دوبارہ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کیا کرکٹ کے حوالے سے, کرکٹ کو بہانہ بنا کر. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک راستہ بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور مودی نے جیسا کہا کہ یہ ملکوں عوام کو ایک ساتھ لانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. سبھی کو یہ امید کرنی چاہیے کہ شاید ایسا ہی ہو.
اس کا مثبت پہلو بھی ہے. شکیل اختر, آپ کا بہت شکریہ. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
ورلڈ کپ میں پاکستان کے سفر کا آغاز ہوا, لیکن اپنے پہلے ہی میچ میں بھارت کے ہاتھوں 76 رن سے شکست کے ساتھ. ایڈیلیڈ میں آج بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنائے. جواب میں پاکستانی ٹیم محض 224 رنز ہی بنا سکی اور ڈھیر ہو گئی. ورلڈ کپ کی تاریخ میں بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاف لگاتار 6ویں میچ میں کامیاب ہوئی اور پاکستان کی جیت کا خواب خواب ہی رہ گیا. پاکستانی بلے باز یونس خان, جنہیں ریگولر اوپنر ناصر جمشید پر ترجیح دی گئی تھی, ون ڈے انٹرنیشنل مقابلوں میں بطور اوپنر تیسری بار بھی ناکام رہے اور صرف 6 رنز بنا کر محمد شامی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے. میچ کے بعد بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی سے پوچھا گیا کہ اس میچ سے پہلے کیا سوچ تھی اور اس جیت سے کتنے مطمئن ہیں, تو انہوں نے جواب دیا,
اس گیم میں ہم نے دیکھا کہ ساری چیزیں ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے کی, بٹ کافی ایریاز ابھی بھی ہیں جہاں ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. اسپیشلی بولرز کو اور زیادہ بھار لینا پڑے گا, کیونکہ ہر بار ہم ان کو 300 رن لے کے نہیں دے سکتے.
ادھر نیوزی لینڈ کے شہر ہیملٹن میں ہونے والے میچ میں جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو 62 رن سے ہرا دیا ہے. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 4 وکٹوں کے نقصان پر 339 رن بنائے. جواب میں زمبابوے کی پوری ٹیم 277 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. جنوبی افریقہ کے ابتدائی بلے باز ہاشم آملہ 11, ڈی کاک 7, کپتان اے بی ڈویلیئر 25 اور ڈپلیسی 24 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے. تاہم کھیل اس وقت دلچسپ ہوا جب ڈیوڈ ملر اور ڈومینی نے سینچریاں سکور کی. ڈینمارک کی ٹینس پلیئر کیرولائن ووزنیا کی تسلیم کرتی ہیں کہ وہ گزشتہ چند روز سے ڈینمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات سے خوف زدہ ہیں. ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ہفتے دبئی ٹینس ٹورنامنٹ کے لیے تیاریوں پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی. انگلش فٹ بال کلب کرسٹل پیلس 20 سال میں پہلی بار ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل مقابلوں تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. پاکستان کے صوبے بلوچستان سے اطلاعات ہیں کہ ایک سرچ آپریشن کے دوران ایک مذہبی شدت پسند تنظیم کے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں ایک اہم کمانڈر عثمان سیف اللہ کرد بھی شامل ہیں. خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں. اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک سے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں کا خلاصہ ہم آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنائیں گے. اب یہ خبر سنیے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک سرچ آپریشن کے دوران مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے ایک اہم کمانڈر سمیت 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ اونچ کے علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار اور 3 ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن سریاب میگائی خان چوک کے علاقے میں کیا. سیکورٹی فورسز کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں کلدم مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک گھر میں موجودگی کی اطلاع تھی, جس پر اس علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا. سرچ آپریشن کے دوران گھر میں موجود مسلح افراد اور فورسز کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس کے نتیجے میں مذہبی شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک ہو گئے. سیکورٹی فورسز کے ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں مذہبی شدت پسند تنظیم کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل ہے, جس کی شناخت عثمان عرف سیف اللہ کے نام سے ہوئی ہے. محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ اس آپریشن میں عثمان عرف سیف اللہ ہلاک ہوا ہے. اس پر کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں فرقہ وارانہ حوالے سے قتل اور اقدام قتل کے درجنوں مقدمات درج تھے. وہ پہلے بھی گرفتار ہوا تھا, لیکن سن 2008 میں کوئٹہ میں ATF جیل سے فرار ہو گیا تھا. محکمہ داخلہ کی جانب سے ان کے سر کی قیمت بھی مقرر کی گئی تھی. اس آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. بارودی سرنگ کے دھماکے کا واقعہ صوبت پور کے قریب اونچ کے علاقے میں پیش آیا. فرنٹیئر کور کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں. ایف سی ایل کار ان بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے میں مصروف تھے کہ ایک بارودی سرنگ زوردار دھماکے سے پٹ گئی. بارودی سرنگ کے پٹنے سے ایک اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. دوسری جانب اونچ کے قریب نصیر آباد کے علاقے میں بجلی کے 220 کے وی ٹرانسمیشن لائن کے کمبوں کو دماخیز مواد سے اڑانے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بلوچستان کی اس خبر کے بعد اب رخ کرتے ہیں ڈنمارک کا, جہاں کے شہر کوپن ہیگن کی پولیس نے شہر میں چند گھنٹوں میں 2 مقامات پر فائرنگ کر کے 2 افراد کو ہلاک اور 5 کو زخمی کرنے والے مسلح حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس کے مطابق ویڈیو فوٹیج سے پتہ چلا ہے کہ دونوں واقعات میں ایک ہی شخص ملوث تھا. کارروائی میں کسی دوسرے شخص نے حصہ نہیں لیا. تاہم ابھی بھی سیکیورٹی کے پیش نظر علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے. بی بی سی کے نام نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں معصومہ ملک.
ڈینش وزیر اعظم ہیلے تھورنگ سمٹ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو جمہوری ڈینش معاشرے پر حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے دفاع کے لیے کچھ بھی کیا جائے گا.
ڈنمارک کو دہشت کا نشانہ بنایا گیا. گزشتہ روز ایک پرامن اور جمہوری اجتماع پر حملہ ہوا, ایک شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, اور پچھلی رات یہاں کوپن ہیگن میں یہودیوں کی عبادت گاہ کے باہر ایک شخص کو مار دیا گیا. لیکن ایک جواب جو ہم آج پہلے ہی دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جمہوریت اور ڈنمارک کا دفاع کریں گے.
ہیلے تھورنگ نے یہودی عبادت گاہ کے باہر ایک یہودی شخص کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں یہودی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی.
ہم آج ان کے ساتھ ہیں, وہ ڈنمارک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ہماری کمیونٹی کا مضبوط حصہ ہیں, اور ہم اپنے ملک کی یہودی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے.
دارالحکومت کوپن ہیگن میں پہلا حملہ سنیچر کی شام ایک کیفے پر ہوا, جہاں آزادی اظہار پر ایک سیمینار ہو رہا تھا, جبکہ دوسرا حملہ کیفے سے 5 کلومیٹر دور کرسٹل گیٹ اسٹریٹ پر واقع یہودی عبادت گاہ کے قریب کیا گیا تھا. دونوں جگہ مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک ایک شخص کو ہلاک کیا. ان دونوں واقعات کے بعد اتوار کے صبح سے پولیس نے ڈسٹرکٹ نوربیرو کی نگرانی شروع کر دی, جہاں کثیر تعداد میں تارکین وطن آباد ہیں اور یہ مقام حملے کی جگہ سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پولیس حکام نے بتایا ہے کہ جیسے ہی مبینہ حملہ آور نوربیرو پہنچا, اس نے وہاں پولیس افسران کو دیکھتے ہی اپنی بندوق نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی. جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں یہ مسلح شخص ہلاک ہو گیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پولیس چیف انسپکٹر توربین مولگارد جینسن نے بتایا کہ ہمارے خیال میں دونوں واقعات کے پیچھے ایک ہی شخص ہے، اور جو مجرم پولیس ٹاسک فورس کی فائرنگ میں مارا گیا وہی ان دونوں واقعات کے پیچھے ہے۔ حملوں کے تحقیقاتی افسر جارجن سکوف نے بتایا کہ یہ اندازہ ویڈیو فوٹیج سے لگایا گیا ہے کہ دونوں واقعات میں ایک ہی شخص ملوث تھا اور کارروائی میں کسی دوسرے شخص نے حصہ نہیں لیا۔
یہ مفروضہ حاصل ہونے والی سی سی ٹی وی فوٹیج پر قائم کیا گیا ہے، جس سے ہمیں اس شخص کی حرکات و سکنات کے بارے میں جاننے میں مدد ملی ہے، جس کے بارے میں لگتا ہے کہ اس نے ہی یہ تینوں یا دونوں حملے کیے۔ تیسرا حملہ وہ تھا جس میں اس نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی اور پھر خود پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سٹی سینٹر ابھی محفوظ نہیں ہے، تاہم علاقے میں کرفیو نہیں لگایا گیا اور تحقیقات مکمل ہونے تک شہر میں پولیس کی بھاری نفری موجود رہے گی۔
کوپن ہیگن حملے کے بعد کی صورتحال تفصیل بتا رہی تھی معصومہ ملک۔ اور ادھر مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کے چند ہی گھنٹوں بعد یوکرین کی فوج اور روس نواز باغیوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور ایسے میں جبکہ کرکٹ ورلڈ کپ کا جوش و خروش عروج پر ہے، آئیے ذرا کرکٹ اور موسیقی کا تعلق ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً اتوار کو آپ معروف شخصیات کی ایسی گفتگو سنتے ہیں جس میں یہ افراد نغموں اور گانوں کے اپنی زندگی پر اثرات بیان کرتے ہیں۔ عثمان سمیع الدین کرکٹ کے بارے میں اپنی تحریروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب دی انکوائٹ ونز، اے ہسٹری آف پاکستان کرکٹ، کرکٹ کے کھیل ہی کی نہیں پاکستان کی تاریخ کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب کی رونمائی کراچی کے حالیہ ادبی میلے میں ہی کیوں کی گئی۔
ہماری ایک پینل ڈسکشن تھی جس میں ہمارے ساتھ کاملہ شمسی اور ندیم فاروق پراچا تھے اور ایک سائیکالوجسٹ تھے موسیٰ مراد خان۔ آئی تھنک کرکٹ میں کافی سائیکالوجی کی باتیں ہوتی ہیں اور جس طرح کے ہمارے پلیئرز ہیں ایک سائیکالوجسٹ کی کبھی کبھی ضرورت رہتی بھی ہے،
اسپیشلی جب بین ہو جائیں۔
بالکل بالکل، بہت ساری حرکتیں کرتے ہیں ہمارے پلیئرز، فرام ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑتی ہے۔
تو آپ کے خیال میں کرکٹ کا پروفیشن ہے اسپیشلی پاکستان کی ٹیم میں ہونا سائیکولوجیکلی اور مینٹلی بھی بہت ڈیمانڈنگ ہے؟
بہت زیادہ۔ دیکھیے یہ بہت سارے جو پلیئرز جہاں سے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، چھوٹے گاؤں سے آتے ہیں، اور ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تھوڑا بہت، مگر جس طرح کا ایکسپوجر آپ کو ایز اے پلیئر ملتا ہے، باہر جاتے ہیں آپ، انگلینڈ کے دورہ لگاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں آپ، ایسے ایسے ملک جاتے ہیں جہاں آپ کو نہ تو آپ کا کوئی کلچرل کنیکشن ہے ان ملکوں سے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایکسپیرئنس ہے، تو وہ جو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے اور جو آپ کو جو آپ کی کمائی ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے، کمائی آپ کی ایک سیلیبریٹی ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ کا اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر، اس کے لیے آئی تھنک ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک کاؤنسلر قسم کا آپ کے ساتھ ہو جو آپ کو سمجھا سکے، جو آپ کے لیے بس وہاں پہ ہو، جن سے آپ بات کر سکیں کہ بھائی میری زندگی اتنی بدلی ہے پچھلے دو مہینوں میں، لٹرلی دو مہینوں میں اتنی میری پوری زندگی الٹی ہو گئی ہے۔ تو کرکٹ ویسے ہی ایک اتنی ڈیمانڈنگ ہے کہ آپ کو آئی تھنک ایک ضرورت پڑتی ہے، اور بہت ساری ٹیمز ہیں، آسٹریلیا ہوا، انگلینڈ ہوا، جن کے پاس ایک کسی طرح کا سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ان کی ٹیم کے ساتھ رہتا ہے۔
اچھا عثمان، آپ نے پہلا گانا جو ہے کون سا چنا ہے آج؟
چونکہ ہم شاہد آفریدی کے دور میں رہ رہے ہیں اب اور اتنے وہ پاپولر ہیں، تو پہلا گانا جو میں نے چنا تھا وہ انہیں کے نام سے ایک گانا تھا، بوم بوم کے نام سے، نازیہ حسن نے بہت سال پہلے گایا تھا۔ I don't think she ever met Afridi, مگر گانا آئی تھنک انہیں کے نام پہ بن گیا یہ، تو پہلا گانا میرا یہ
بوم بوم۔
اتنے پاپولر کیوں ہیں شاید افریدی؟ مطلب کھیلتے تو بہت اچھا ہیں مگر پھر بھی ان کی پاپولیرٹی ان کے کھیل سے بھی زیادہ بڑی۔
بہت سارے بچے اسپیشلی اور ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں جو ان میں کچھ اپنا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کھیلتے ہیں سڑکوں پہ، بلہ گھما لیا اور اتنا سوچا نہیں کہ بھائی آگے کیا کرنا ہے، پیچھے کیا ہوا ہے، اپنی انسٹنکٹیو جو ان کی ایک گیم، آئی تھنک اس کی وجہ سے بہت ان کی پاپولیرٹی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ٹریڈیشن بھی رہا ہے کہ پاکستان کے جو سب سے اچھے پلیئرز رہے ہیں ان کے بال بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور شاہد آفریدی کے بھی بال بڑے زبردست قسم کے بال ہیں، سلکی اور شائنی بال ہیں۔ وسیم اکرم کے تھے، فضل محمود کے تھے، عمران خان کے اپنے اون اسٹائل سے ایک زمانے میں تھے، تو آئی تھنک وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کے اگر بال اچھے ہیں تو آپ ہمیشہ پاکستان میں پاپولر ہوں گے۔
So the
سیمسنز آف پاکستانی کرکٹ.
بالکل. دوسرا گانا میرا تھا چوری چوری, مگر یہ میں نے ماڈرن ورژن چوز کری تھی جو میشا شفیع نے گائی تھی کوک اسٹوڈیو میں. کرکٹ سے اسے لنک کرا ہے میں نے, مگر اس میں جس طرح سے یہ گانا اینڈ ہوتا ہے, جو اس کا کرسینڈو ہے اینڈ میں, جو آخری اس کے دو منٹ جو چلتے ہیں, وہ مجھے ہمیشہ لگا ہے وہ جس طرح سے وہ گانا بڑھتا ہے اور سب چیزیں اس میں جو ڈسپیرٹ نوائزز ہیں وہ جو ساتھ آتے ہیں گانے میں, اسی طرح سے پاکستان کی جو آپ دیکھیں جو سب سے فیمس وکٹریز رہی ہیں, جو کارنر ٹائیگرز ایک پاکستان کو نام دیا جاتا تھا کہ کسی کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان جیت جائے گا یہ میچ, مگر اچانک سے کوئی ایک کیچ پکڑ لیتا ہے, کوئی ایک اچھی سی وکٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد سے فرام نو ویئر وہ جیت جاتے ہیں میچ.
واہ, یہ تو کنیکشن ہم نے نہیں سنا, مگر شاید اب یہ گانا سن کے کنیکشن نظر آئے گا. اچھا عثمان, آپ کی یہ جو کتاب ہے پاکستانی کرکٹ پر جو بھی شائع ہوئی ہے, یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کے بارے میں نہیں ہے مگر پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے.
جی, ایک طرح سے صحیح ہے. یہ کتاب نام اس کا دا انکوائٹ ونز ہے, ہسٹری آف پاکستان کرکٹ, اور 7 سال پہلے میں نے ایکچولی ریسرچ اس کی شروع کری تھی, لکھنا شروع کرا تھا. میں نے یہ کوئی ڈیلیبریٹلی یہ نہیں پلان کرا تھا کہ میں اس میں پاکستان کی بھی کوئی تاریخ ڈالوں, پاکستان کی ہسٹری, پولیٹیکل اور سوشل ہسٹری ڈالوں گا کسی طرح سے, یا کلچرل ہسٹری, مگر جتنا میں نے ریسرچ کرا اور جتنا میں نے لوگوں سے بات کری, جو کوئی 100 سے زیادہ انٹرویوز کرے تھے اس کتاب کے لیے, ہمیشہ مجھے یہ ایک نیچرل سا اور آرگینک سا لگا کہ یہ لوگ کرکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں مگر ملک کی بھی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, جس کا امپیکٹ کرکٹ پہ ہوتا ہے, پولیٹیکل امپیکٹ ہوتا ہے, سوشل امپیکٹ, جو ملک میں چینجز آتے ہیں وہ کرکٹ پہ بھی آتے ہیں, تو دونوں کو نہ ملانا مجھے لگا کہ یہ صحیح نہیں ہوگا.
تیسرا گانا کون سا آپ نے چنا ہے؟
جنون کا چنا تھا, جذبہ جنون, کرکٹ کے لیے انہوں نے گایا بھی تھا, اور جو جس وہ جذبے کی بات کرتے ہیں وہ ہم نے ہمیشہ ایسوسیٹ کرا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ.
اب تو میرا خیال پاکستان کا ایک طرح سے ایک الٹرنیٹو اینتھم بھی ہو گیا ہے.
بالکل,
عوام کے ساتھ تو ہمارے جو کرکٹر ہیں کافی انہوں نے شہرت پائی, سو اسپیشلی ود دی لیڈیز.
سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے, شروع ہی سے چل رہا ہے. فضل محمود تھے ہمارے پہلے, آئی تھنک ایک ہارٹ تھروب تھے پاکستان کے, اور ان کی پاپولیرٹی ایسی تھی, آئی مین اس زمانے میں آبویسلی سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹی وی بھی نہیں تھا پاکستان میں. کچھ لسنرز حیران ہوں گے, اعجاز بٹ جو ہمارے چیئرمین رہ چکے ہیں ریسنٹلی, اب آپ کو شاید لگے نہ کہ مگر ایک زمانے میں وہ بھی بہت لیڈی کلر سمجھا جاتے تھے.
اچھا, اور بھی تو ہمارے بہت کرکٹرز ہیں جو کافی پاپولر تھے اسی طرح سے.
ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو آپ کی امیجنیشن میں ہیروز کچھ زیادہ ہی بڑے ہو جاتے تھے.
یہ بھی میں نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے, جب فضل محمود کوئین الزبتھ سے ملے, ان کی نیلی آنکھیں تھیں, کوئین الزبتھ پوری ٹیم سے ملی, پھر واپس ان کے پاس آئیں اور یہ ان سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں اتنی نیلی.
بالکل بالکل, فضل اپنی خود کتاب میں لکھتے ہیں. دو اور پلیئرز نے اس ٹیم میں جو تھے کنفرم کرتے ہیں کہ کوئین نے ہاتھ ملایا ان سے, پھر اور سب پلیئر سے ہاتھ ملائے, پھر ان کے طرف واپس آئی اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی آنکھیں اتنی نیلی کیسے ہیں.
وہ آئی تھنک
حیران تھی کہ پاکستان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کی اتنی نیلی آنکھیں ہوں, تو obviously she wasn't that exposed. پاکستان میں جو میل سے اتنی ایکسپوزر obviously نہیں تھی.
چوتھا گانا جو ہے یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا چوائس کی.
یہ چوتھا گانا تھا, ایک قوالی تھی ایک کوک اسٹوڈیو سے, کنگنا کے نام سے, 2 سال پہلے آئی تھنک کوک اسٹوڈیو پہ آیا تھا. میں نے لکھا بھی تھا اس کے بارے میں ایک بار کہ جب پاکستان اپنے میچز جیتتا ہے ایک حال آ جاتا ہے پاکستان پہ, دنیا کی کوئی طاقت اس وقت پہ پاکستان کو روک نہیں سکتی ہے. بڑے ایسے میچز ہوئے ہیں پاکستان کے, نیوزی لینڈ کو ایک بار ہرایا تھا 93 میں جب صرف نیوزی لینڈ 125 چیز کر رہا تھا اور 93 پہ آل آؤٹ کر دیا تھا. ورلڈ کپ میں بھی جو جیتے تھے پاکستان, کہیں سے کسی کو کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اچانک سے ایک ان کے اوپر ایک حال جیسی ہو گیا اور جیت گیا میچ. تو قوالی سے میرا ہمیشہ ایک ایسوسیشن رہا ہے کہ آپ کو, آپ جب انجوائے کرتے ہیں قوالی کو, اچھی قوالی کو, تو آپ کے اوپر بھی ایک طرح سے حال آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے ایک یہ بھی گانا پک کرا ہے.
اور پانچواں گانا جو ہے یہ کون سا گانا ہے؟
یہ ایک ایکچولی انگلش سانگ ہے, دا سونکس نے گایا تھا, ہیو لو ول ٹریول. اور یہ میں نے اس لیے چوز کرا ہے, اس لیے کرکٹ کی وجہ سے, جو میں نے جرنلزم کری ہے کرکٹ میں اس کی وجہ سے بہت ٹریولنگ میں نے کری ہے, ٹورس پہ گیا ہوں میں پاکستان کے, آسٹریلیا, انگلینڈ, سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا. ہیو لو ول ٹریول بڑا چھوٹا سا گانا ہے, 2-3 منٹ, مگر آئی تھنک اس کا جو ایک انڈر لائن میسیج یہی تھا کہ آپ اگر کسی چیز سے پیار کرتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو یا آپ کی بیوی ہو, تو اس کی وجہ سے آئی تھنک آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں.
تو آپ اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا کرکٹ سے؟
دیکھیں ابھی آئی تھنک اگر میری بیوی سن رہی ہوں تو میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں, مگر اگر ہم آف ایئر ہوتے تو میں شاید کہتا کہ میں کرکٹ سے زیادہ پیار کرتا ہوں.
آپ یہ بتائیے کہ کرکٹ سے زیادہ پیار پاکستان میں ہو سکتا ہے؟
میں نے کسی اور ملک میں دیکھا نہیں ہے. کرکٹ ایکچولی پیار نہیں, ایک مجبوری بن گئی ہے پاکستان میں. جب کوئی بڑا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ بھائی اب بس کرکٹ ہی ہے, اور کوئی جو اسپورٹس اتنے سارے تھے پاکستان میں وہ پیچھے رہ گئے. بہت بڑا حصہ ہے کرکٹ آسٹریلیا کا بھی, جیسے ویسٹ انڈیز کا ایک زمانے میں تھا. انڈیا میں آف کورس کہتے ہیں کہ مذہب جیسا ایک ہے, مگر آئی تھنک پاکستان میں اسپورٹ بھی نہیں رہا ہے, وہ ایک مجبوری ہو گئی ہے کہ اگر کرکٹ نہیں تو اور کیا.
یہ تھے کرکٹ کے صحافی اور کتاب دی انکوائٹ ونز ہسٹری آف پاکستان کرکٹ کے مصنف عثمان سمیع الدین, جن سے بات کی ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے. سربین ابھی جاری ہے, آگے چل کر وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات سنیے گا.
قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
ہمارے نام نگار.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج اتوار ہے, اتوار کو آپ سنتے ہیں وسط اللہ خان کا کالم, اور آپ سنتے ہیں سامعین کے خط پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا. آئیے پہلے سنتے ہیں وسط اللہ خان کا کالم, سنیے بات سے بات.
اب سارے دلد درد دور ہو جائیں گے, کیونکہ پنجاب کے قدیم شہر چنیوٹ میں لوہے, تانبے, چاندی اور سونے کے بھاری اور معیاری ذخائر دریافت ہو گئے ہیں. شریف برادران اس دریافت پہ اتنے خوش ہوئے کہ چنیوٹ پہنچتے ہی امدادی کشکول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دینے کا نعرہ مستانہ لگا دیا. وہ تو از قسم پرویز رشید اور عطاء الحق قاسمی مدبروں نے عین وقت پہ سمجھا لیا کہ میاں صاحب پہلے آئی ایم ایف سے قرضے کی تازہ قسط وصول کر لیں, پھر بے شک اسی رقم میں سے کچھ پیسوں کا ایک بڑا اور ایک چھوٹا کشکول خرید کے توڑم تاڑی کا شوق بھی پورا کر لیں. میں میاں برادران کی اس خوشی میں یہ کہہ کے کھنڈت نہیں ڈالنا چاہتا کہ صرف معدنیات سے نہیں, اس کی آمدنی کی مساوی و منصفانہ تقسیم سے ہی کشکول ٹوٹتا ہے. بصورت دیگر معدنی دولت سمیت کوئی بھی قومی دولت نحوست بن کے ڈس لیتی ہے, بی فاختہ دکھ سہتی رہتی ہیں اور ان کے انڈے کوے کھاتے رہتے ہیں. کبھی سوچا کہ معدنی دولت سے سب سے زیادہ مالا مال بلوچستان سب سے غریب کیوں ہے؟ سندھ جو وفاق پاکستان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس وقت سب سے زیادہ تیل اور گیس پیدا کر رہا ہے اور کوئلے کے عظیم ذخائر پہ بیٹھا ہے, اس کے 28 میں سے 17 اضلاع خط غربت سے نیچے کیوں ہیں؟ نگر پارکر میں گرینائٹ کا پورا کارونجھر پہاڑ کھڑا ہے, ذرا اس پہاڑ کی لیز الاٹمنٹ لسٹ تو پڑھیے. اگر اس فہرست کے غیر معمولی ناموں میں کوئی ایک معمولی بھی نظر آ جائے تو آج سے میرا نام کاذب خان. سب سے زیادہ یورینیم جنوبی پنجاب کے جن دو علاقوں سے نکلتا ہے, وہی دو علاقے یعنی راجن پور اور ڈیرہ غازی خان پنجاب کے سب سے پسماندہ اضلاع کیوں ہیں؟ تو کیا زمرد کی کانوں نے سوات کی قسمت بدل دی؟ سب سے زیادہ لوہا پیدا کرنے والا بہار بھارت کا سب سے پسماندہ صوبہ آخر کیوں ہے؟ کیا جنوبی افریقہ کے سب کالوں کو معلوم ہے کہ وہ دنیا کے آدھے ہیروں اور ایک چوتھائی سونے کے مالک ہیں؟ کیا موریتانیا اور مغربی سہارا میں باکسائٹ کے سب سے بڑے عالمی ذخائر سے یہاں کے صحرائیوں کو بھی زندگی کی بنیادی سہولتیں مل گئیں؟ نائجر یورینیم کا تیسرا بڑا عالمی برآمد کنندہ ہے, مگر 10 غریب ترین ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہے. جنوبی سوڈان تیل کے ذخائر کے اعتبار سے لیبیا اور نائجیریا کے بعد تیسرا اہم افریقی ملک ہے، مگر دوسرا غریب ترین عالمی ملک بھی ہے۔ کتنے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے اپنی آمدنی رعایا میں برابر تقسیم کرنے کا نظام وضع کیا؟ قذافی کے لیبیا اور ہیوگو شاویز کے وینزویلا کے علاوہ تیسرا نام چاہیے۔ جتنی خوشی اس وقت نواز و شہباز کے چہروں پہ ہے، لگ بھگ اتنی ہی خوشی اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے چہرے پہ بھی تھی جب انہوں نے ایک سیاہ آمیزے سے بھری بوتل قومی اسمبلی میں لہراتے ہوئے اعلان کیا، ڈھوڈک میں تیل نکل آیا ہے، قسمت بدلنے والی ہے۔ اور پھر انہوں نے مولانا مفتی محمود کو بھی یہ بوتل سنگھائی۔ حیرت ہے، معدنی اور تاریخی شعور رکھنے والے بھٹو نے بھی یہ ڈرامہ کیا۔ ایک تو ہمارے حکمرانوں کو کشکول توڑنے کا بہت شوق ہے۔ بھٹو کے بعد شوکت عزیز نے ایک دن کشکول توڑنے کا اعلان کیا اور میاں صاحب تو دوسری بار کشکول زمین پہ دے مارنا چاہ رہے ہیں۔ کیا مذکورہ کشکول توڑنے یا دفن کرنے سے بہتر یہ نہ ہوگا اگر یہی کشکول کسی ایسے مستحق فقیر کو دے دیا جائے جس کے پاس کشکول خریدنے کی بھی سکت نہیں؟ آج کے دن قدرتی وسائل سے مالا مال اس دنیا کی 1% آبادی کی دولت 99% آبادی کی مجموعی دولت سے زیادہ ہے۔ ست شکر کہ ایسے حالات میں بھی ہر طرح کے خواب دیکھنے کی اجازت ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان اور ان کا یہ ہفتے وار کالم۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں یا کسی کو پڑھوانا چاہیں مثلاً سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ تحریر آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور اسی ویب سائٹ پر آپ کو خبروں، تجزیوں اور تصاویر کے ساتھ ہمارے ٹی وی پروگرام سیربین دیکھنے کی سہولت بھی ہے۔ ضرور تشریف لائیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور آئیے، اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور ان کے جواب کا۔ سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے جھلمکسی بلوچستان سے۔ شوکت کفور مکسی لکھتے ہیں، اگرچہ کچھ عرصے سے آپ کو خط روانہ نہیں کر سکا، لیکن اس دوران آپ کے تمام پروگرام باقاعدگی سے سنتا رہا ہوں۔ صبح کا پروگرام جس باقاعدگی اور شد و مد سے جاری ہے، اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ پبلک کے پرزور اصرار پر آپ نے جہاں نما کو بند کرنے کا فیصلہ بدل دیا ہے۔ یہ درست ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر خبریں اور تبصرے جمع کرنا اور پھر انہیں نشر کرنے کے لیے اسٹوڈیو پہنچنا آج کے سہولت پسند نوجوانوں کے لیے مشکل ہوگا۔ ایسے میں وہ شیر دل بزرگ نشرکار بہت یاد آتے ہیں جو سردیوں کی آدھی رات میں بش ہاؤس لندن سے جہاں نما پیش کیا کرتے تھے۔
شوکت غفور واقعی ہمارے بہت پرانے سامع ہیں اور پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔
جی ہاں، آگے چل کر لکھتے ہیں، میں آج کل اپنے گاؤں مٹھ کٹوہر میں انگریزی پڑھانے کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ آپ نے بہت عرصے پہلے انگریزی سکھانے کا سلسلہ روک دیا تھا، حالانکہ اس کی جتنی ضرورت اس وقت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔
انگریزی زبان سے شناسائی کی ضرورت تو ہر وقت اور ہر جگہ پہ رہتی ہے شوکت صاحب۔ وقت کی کمی کے باعث ہم یہ کارآمد سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، لیکن اسے کسی نہ کسی شکل میں بحال کرنے کی تجاویز اب بھی زیر غور ہیں۔
تربت سے حبیب بلوچ لکھتے ہیں، ہمارے ضلع میں پچھلے سال سرکار نے اعلان کیا تھا کہ پڑھے لکھے بیکار نوجوانوں کو 10,000 ماہانہ پر انٹرنشپ دی جائے گی اور بعد میں مختلف محکموں میں انہیں ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر کے پاس 5,760 درخواستیں جمع ہوئیں، جن میں میری درخواست بھی شامل تھی، لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی انٹرنشپ کا کوئی پروگرام شروع نہیں کیا گیا۔ ان حالات میں اگر بلوچستان کے نوجوانوں میں احساس محرومی بڑھ رہا ہے تو اس میں حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آخر بلوچستان کی کانوں سے نکلنے والا سونا، تانبا، گیس اور معدنیات کی دولت وہاں کے نوجوانوں پر کیوں خرچ نہیں کی جا رہی؟
ہمیں اس سلسلے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ آپ نے احساس محرومی کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بالکل ایک جائز سوال ہے، اور اس کا جواب آج نہیں تو کل حکام بالا کو ضرور دینا پڑے گا۔
ہری پور ہزارہ سے ناصر علی خان نے تجویز پیش کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم کو پرائمری اسکولوں میں نیا انگلش میڈیم نصاب پڑھانے کے لیے فوری طور پر پوسٹ گریجویٹ نوجوانوں کو تعینات کرنا چاہیے تاکہ بچوں کا وقت ضائع نہ ہو اور نوجوانوں میں بے روزگاری پر بھی قابو پایا جا سکے۔
اسی طرح ضلع کوہاٹ کے گاؤں بڑھ میں دو کینال کے رقبے پر لڑکیوں کے اسکول کی عمارت تو کھڑی کر دی گئی ہے، لیکن جیسا کہ روشن گل صاحب کے مکتوب سے حوالہ ہے، ٹیچنگ سٹاف کے بغیر عمارت بھائیں بھائیں کرتی ہے اور نو عمر بچیوں کا قیمتی سال ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ٹیچرز نہیں ہیں۔
افغانستان کے صوبے سری پل سے فرمان اللہ اور ان کے ساتھی انجینئر لکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران صبح کی نشریات بہت باقاعدگی سے سنتے ہیں اور ہماری گزارش ہے کہ جہاں نما کی یہ نشریات بدستور جاری رکھی جائیں۔ ہماری دوسری درخواست یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا پروگرام دریافت پھر سے شروع کیا جائے، اور جب تک وہ شروع نہ ہو سکے تب تک ٹی وی سیربین کے پروگرام کلک کو ریڈیو پر بھی سنوایا جائے۔
آپ کی تجویز انتہائی مناسب ہے فرمان اللہ صاحب، اور حکام بالا کو روانہ کر دی گئی ہے۔
کنری ضلع عمر کوٹ سے چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، میرا علاقہ ایشیا کی سب سے بڑی مرچ منڈی ہے، لیکن پانی کی قلت کے باعث کسانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ علاقے میں اسکولوں کا حال بھی بہت برا ہے، کہیں فرنیچر ہے تو ٹیچر نہیں، اور کہیں ٹیچر ہے تو فرنیچر نہیں۔ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پر قابل تحسین ہیں جو جسمانی طور پر معذور ہونے کے باوجود والنٹری طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں، جبکہ بہت سے ہٹے کٹے صحت مند ٹیچر گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور کبھی اسکول کے قریب تک بھی نہیں پھٹکتے۔
صورتحال واقعی تشویشناک ہے کوہلی صاحب، بس ایک بات کی تسلی ہے کہ آپ جیسے باضمیر شہری صدائے احتجاج بلند کر کے متعلقہ حکام کو جھنجھوڑتے ضرور رہیں گے۔ آج آپ کی آواز اگر صدا بسہرا ثابت ہو رہی ہے تو مایوس ہو کر احتجاج بند مت کیجیے، کبھی نہ کبھی یہ آواز ان ایوانوں تک ضرور پہنچے گی جہاں ان مسائل کا حل موجود ہے۔
اچھا عارف، یہ اگلا خط تو آپ خود ہی پڑھیے کیونکہ یہ ہندی میں ہے۔
دکھائیے۔ ہاں، یو پی انڈیا سے بشرا بی لکھتی ہیں، میرے ابا آپ کی اردو سروس کے پرانے شہدائی ہیں، اگرچہ ہماری تعلیم و تربیت ہندی میں ہوئی اور ہم بہن بھائی اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن ابا کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے پروگرام بڑے شوق سے سنتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ابا جی کو فالج ہو گیا اور وہ نہ صرف چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم ہوئے بلکہ ان کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ بالکل بول نہیں سکتے اور سارا دن ریڈیو لے کر بستر میں ہی رہتے ہیں۔ جب بی بی سی اردو سروس کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں بلا کر بی بی سی لگانے کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بھی آپ کی نشریات سن لیتے ہیں اور آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے کنبے میں زندگی کی ایک لہر دوڑا رکھی ہے۔
خیر، یہ تو ان بچوں کی برخورداری ہے کہ اپنے والد صاحب کا اتنا خیال رکھتے ہیں،
اور ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہم کسی کی دل جوئی کا باعث بن رہے ہیں۔ اگلے خط میں ہمیں اپنے والد صاحب کے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں ضرور بتائیے۔
خاران سے دیدک وفا بلوچ نے توجہ دلائی ہے کہ بلوچ آبادی کے علاقوں میں کالج کے اساتذہ کی 800 نشستیں خالی پڑی ہیں اور ان کو پر کرنے کے لیے صوبائی حکومت کوئی کاروائی نہیں کر رہی۔
اور سبی سے جی بی مرغزانی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا سلسلہ بند کر کے زرعی مشوروں کا ایک پروگرام شروع کیا جائے۔
سامعین، آپ بھی ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح کو آپ کے خطوط لے کے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور آج سیربین کا اہم موضوع کرکٹ سے متعلق تھا۔ آج کرکٹ ورلڈ کپ 2015 میں ایک میچ میں بھارت نے پاکستان کو 76 رن سے شکست دی۔ اس ایک میچ سے کئی روز پہلے سے دونوں ممالک کی میڈیا نے اس پر پرجوش تبصرے اور بحث کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو آج کے میچ میں کیسی کرکٹ کھیلی گئی، میڈیا پر کیا کھیلا گیا، اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کرکٹ کا کردار کیا ہے، سب پر ہم نے نظر ڈالی۔ اور آصف اقبال، راشد رحمان، شکیل اختر نے بھی تبصرہ کیا، جس سے ایک بات واضح یہ نکلی کہ کرکٹ کھیل ہے، کھیل کو کھیل ہی سمجھا جائے، جنگ نہیں۔ اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے جعفر رضوی، ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں رابن شروڈر، اسلام آباد میں عامر صدیق۔ سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے عنبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نخبت ملک سے۔
آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ کے اوول سٹیڈیم میں پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ 2015 کے اپنے پہلے میچ میں بھارت سے 76 رن سے شکست ہوئی ہے۔ پاکستان میں کالعدم تنظیم السنت والجماعت کے مقامی ترجمان مولانا مظہر صدیقی راولپنڈی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کے چند گھنٹے بعد ہی حکومتی فوج اور روس نواز باغیوں نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے الزام عائد کیے ہیں۔ ڈنمارک کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوپن ہیگن میں ہونے والے دو پرتشدد واقعات میں ملوث شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔